الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاسدي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد. حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے احیاء دین اور معصومین علیہ السلام کے عنوان سے معروضات خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی تھیں، اور طبق مفاد حدیث مذکور جب تک امت قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے گی، اس وقت تک رسول کی ضمانت اس بات کی تا قیام قیامت موجود رہے گی کہ پھر تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے. البتہ پہلی تقریر میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ تمسک سے مراد کیا ہے. تمسک کا مطلب صرف نام لینا نہیں، بلکہ جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کے پیغام کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں عملی اعتبار سے اس کو اپنی حیات کا حصہ بنانا. تو اس اعتبار سے معرفت معصومین اور معرفت معصومین کے لیے شناخت معصومین، اور شناخت معصومین کے لیے وہ کارہائے عملی، وہ افعال دراہ احیاء دین کے جو معصومین علیہ السلام نے مختلف ادوار اور مختلف ازمان میں شرائط کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اختیار فرمائے، انہیں سمجھنا ضروری، اور ان کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس زمانے کے حالات کو سمجھا جائے کہ جس زمانے میں ہر ہر امام نے زندگی گزاری. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا کہ اگرچہ تمام آئمہ علیہ السلام کے اہداف مشترک ہیں اور سب کا منشور ایک ہے، لیکن زمانے کی شرائط کے بدلنے سے مختلف کام وہ ہیں کہ جن کو ایک امام نے اپنی زندگی میں جس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالی اور جس کو زیادہ معاشرے کے سامنے رکھا، اور اسی اعتبار سے میں نے بیان کیا کہ تیسرے امام اور چوتھے امام کی زندگیوں میں ہم یہ دکھائی دیتا کہ مسلسل اس بات کی کوشش کہ وہ پروپیگنڈا کے جس پروپیگنڈے کے سبب دنیا اہل بیت کے حتی نام تک کو فراموش کرتی جا رہی، بلکہ فراموش کرنا تو دور کی بات، جھوٹے پروپیگنڈوں، غلط اور جعلی روایتوں کے ذریعے سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو کوشش کی جا رہی، اور اس اعتبار سے یہ بات بیان کی گئی کہ تیسرے امام اور چوتھے امام یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسی دشمن کی سازش کا مقابلہ کیا، حضور کربلا نے براہ راست اہل بیت کا تعارف کروایا، اہل بیت کی شناخت کروائی، اور پھر کربلا کو سجا کے اموی اسلام سے اسلام حقیقی کو جدا کیا. اور اسی انداز میں سید سجاد چوتھے امام نے کربلا کے ذریعے کربلا کی یاد منانے کے ذریعے سے، آقا حسین پر گریا کرنے کے ذریعے سے کربلا والوں کو یاد دلایا کہ اے امت، اے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا، تل اور دیلم کے اسیروں کی مانے. اور یہ سب کیوں ہوا؟ جب یہ سوال امت میں اٹھتا کہ کیوں حسین کو قتل کیا گیا، اور جب بات آتی کہ کیوں کہ حسین نے بیعت یزید نہیں کی تھی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں کی تھی، تو یزیدیت ایک جانب آ جاتی ہے، حسینیت ایک جانب آ جاتی. تو در حقیقت وہ یاد کہ جو آقا سجاد نے مظلوم کربلا کی کبھی شام میں، کبھی مدینے میں، کبھی کوفے میں گریا کر کے خطبوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کے سامنے بیان کی، ایک طریقہ تو وہ کہ امام حسین علیہ السلام براہ راست لوگوں سمجھا رہے ہیں اور مشخص کروا رہے ہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا. عبداللہ ابن عامر نام کا ایک راوی میں اس امام کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے، قرآن کی ان آیتوں جس میں خدا نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، تو اس شمس سے مراد کیا، اس چاند سے مراد کیا؟ والشمس اذا ضحاها، والشمس وضحاها، والقمر اذا طلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها. یہ ابتدائی آیات، اے فرزند رسول تو اس شمس سے مراد کیا ہے، اس قمر سے مراد کیا ہے؟ تو اس موقع پر آقا حسین نے ان آیتوں کی تفسیر ہی کی ہے اور عظمت اہل بیت کو بھی بیان کیا. فرمایا والشمس وضحاها سے مراد، اس سورج سے مراد میرے جد رسول خدا، والقمر اذا طلاها اور اس چاند کی قسم کے جو اس سورج کے ڈوبنے کے بعد نمودار ہوتا ہے، اس سے مراد رسول کے بعد رسول کا وصی برحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. والنهار اذا جلاها اور وہ دن جس کی قسم خداوند عالم کھا رہا ہے، وہ دن کہ جس کی روشنی پھیل جائے، جس کا نور ہر طرف پھیل جائے، تو اس دن سے مراد ہمارا وہ 12واں ہے کہ جس وقت وہ ظہور کرے گا تو ایک مرتبہ دنیا میں عدل و انصاف کی روشنی پھیل جائے گی. واللیل اذا یغشاها اور واللیل اذا یغشا، اس رات کی قسم کہ جس کی ظلمت، جس کی اندھیری ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو اس سے مراد بنی امیہ اور بنی امیہ کی حکومت. پھر انداز میں آقا حسین براہ راست اہل بیت کا قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، فرامین کے ذریعے سے تعارف کروا رہے ہیں، اور اسی انداز میں کربلا کو یاد کروا کے سید سجاد کربلا پر فقط گریا نہیں کر رہے، یہ گریا ایک راہ ہدایت بن رہا ہے کہ دیکھو میں جو گریا کر رہا ہوں تو اس گریے کی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا. اور نواسۂ رسول کو کیوں شہید کیا گیا؟ بس اس سوال کا جواب جو حاصل کرے گا اسے حق سمجھ میں آ جائے گا، اسے باطل کا چھپا ہوا چہرہ اس کے لیے آشکار ہو جائے گا. اور یہی وہ سنت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عزاداری کرنا، یعنی آقا حسین پر گریا کرنا، یعنی کربلا والوں کی یاد منانا، یہ وہی سنت سید سجاد کہ جس کو ہر سال ہم عزاداری کی صورت میں مناتے ہیں. اور یہ بات بالکل ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے کہ دیکھیے جب بھی محرم شروع ہوتا یہ کہا جاتا، میں نے بتا دیا کہ عزاداری کس لیے، سنت ہے سید سجاد کی. عزاداری احیاء دین کا ایک انداز، عزاداری کربلا کو اور اس کے منشور کو اور اس کے پیغام کو یاد دلانے کا ایک انداز. ابتدائے محرم میں یا دوران محرم یا دوران ایام سفر یا ایام عزا، بعض اوقات ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں اور میرے کانوں میں بھی یہ نصیحت کسی انداز میں پہنچی اور میں نے خود سنا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا بڑے میٹھے انداز میں، بڑے شیرین انداز میں، لیکن کیا کہا جا رہا، بات بڑی اچھی بظاہر بہت اچھی لیکن اعتراض، اور اس انداز کا اعتراض کہ اگر ایک آدمی ذرا سا متوجہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس باتوں کے دھوکے میں آ جائے. کتاب دیکھیے امام، یہ جو محرم ہے، یہ جو سفر ہے، خاص طور پر یہ محرم، یہ منسوب ہے امام حسین، اور جب کہنے والا کہہ رہا کہ محرم کا مہینہ مخصوص ہے امام حسین کے ساتھ، اور جب محرم کا مہینہ مخصوص ہو گیا امام حسین سے، تو دیکھیے امام حسین تو صبر کا فیصل تھے. اب دیکھیے کس طریقے سے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. امام حسین تو صبر کا پیکر تھے، جب امام حسین صبر کا پیکر تھے تو جب ایام محرم آتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر اختیار کریں. کس انداز میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ محرم مخصوص ہے امام حسین، امام حسین کا مطلب صبر، تو جب امام حسین جن کی یاد منائی جا رہی ہے وہ صبر کا پیکر ہیں، وہ صابر ہیں، تو پھر یاد منانے والوں کو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. لہذا یاد منانی چاہیے، ان کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، ان کے احکامات کو بیان کرنا چاہیے، ان کی شخصیت کو بیان کرنا چاہیے. لیکن یہ کیا کہ ایک مرتبہ گریا کیا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، تو یہ گریا منافی صبر ہے. جب گریا منافی صبر ہو گیا تو خود بخود صبر کا پیکر امام حسین ان کے بھی منافی ہو گیا. جب ان کے منافی ہو گیا تو پھر ایام عزا میں ایک جانب حسین کیا جو دوسری جانب منافی صبر عمل یعنی رونا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑا غور و فکر کریں. دیکھیے کتنے اچھے انداز میں، کتنے پڑھے لکھے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں کیا کچھ کہہ دیا. جبکہ اس موقع پر اگرچہ میری تقریر کا یہ انداز نہیں تھا لیکن کسی نے سوال بھی مجھ سے کیا، میں جواب بھی دیتا چلا جاؤں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اور اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں آپ سے پھر بہت معذرت خواہ ہوں، ایک گزارش کروں گا کہ آپ مومنین اگر آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بہت معذرت خواہ ہوں، روزانہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی محبت ہے اور ممنون ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت جلدی دور پڑے محمد والے. جزاک ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے. دیا جاتا ہے کہ تم صابر حسین کے ماننے والے ہو تو بھائی صبر کا مظاہرہ کرو، اس طرح بے چینی مت کرو، اس طرح آنسو مت بہاؤ، یہ صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے منافی ہے. تو ہم کیا کریں، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ پہلے قرآن اس کے بعد سنت، جو تمام مسلمانوں کا انداز ہے. تو قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب یعقوب نے کتنا گریا کیا جناب یوسف پر. اب میں وہ ساری تفصیل نہیں بتا رہا، بس ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ماتم کی بات بھی آ جائے کہ بھائی آپ نے گریے کی بات تو کر دی لیکن ماتم تو ثابت نہیں ہوا نا، تو جناب یعقوب نے کتنا گریا کیا، ساری تاریخ ساری تفاصیل میں موجود. اور اتنا گریا کیا کہ قرآن میں لکھا ہے، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، بلکہ آنکھیں خشک ہو گئیں. خشک یعنی مانو میں کہ بصارت ختم ہو گئی. اچھا کوئی ایسا عمل کرنا، ایک بات تو یہ کہ جناب یعقوب کتنا روئے، بہت روئے. کیا ہوا تھا بھائی، کچھ دنوں کے لیے جناب یوسف جدا ہو گئے، روئے. قرآن کی کوئی سی بھی ایک آیت دکھا دیجئے کہ جس میں خدا نے جناب یعقوب کو یہ فرمایا ہو کہ بھائی یعقوب بیٹا ہی لو کھویا ہے, کچھ صبر کر لوں. کہیں کسی آیت میں خدا نے جناب یعقوب کو صبر کا ایک مرتبہ بھی حکم نہیں دیا کہ دیکھو یہ رو مت, صبر کرو. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ جناب یعقوب کے جو نبی خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کی شریعت میں چاہے وہ کسی نبی کی شریعت ہو, کسی نبی کے ذریعے سے پہنچی ہو, خدا کی شریعت میں اپنے جسم کو بلا وجہ نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے, لیکن جب غم ہو ایک حجت خدا کی محبت میں تو وہ یعقوب جو ہر علم سے واقف ہے, یہ طے شدہ بات ہے, ہر نبی علوم رکھتا ہے, تو وہ یعقوب جو ہر علم سے واقف ہے اتنا رویا کہ اپنے جسم کو اتنا شدید نقصان پہنچا دیا کہ آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی. تو کسی معصوم کی محبت میں کلیہ یہ نکلا, نہ رونا صبر کے خلاف ہے اور نہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا صبر کے خلاف ہے. وَإِلَّا ہماری تمام شریعت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ معصوم کے علاوہ کسی اور اپنے عزیز رشتہ دار کے مرنے پر اپنے جسم سے اگر خون نکالا, عورت نے اگر سر کے بال توڑے تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا. لیکن جب بات معصوم کی آ جائے, ایک بات تو یہ, اور دوسری بات صبر کی نصیحت کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم روتے ہیں. دیکھیے یہ آپ کی ڈکشنری کی غلطی ہے, یہ آپ کی ڈکشنری کی غلطی ہے, اس لیے کہ آپ نے رونا صبر کے خلاف سمجھا. تو یہ آپ کی ڈکشنری ہے نا, رسول کی ڈکشنری میں رونا کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا. آپ نے اپنی ڈکشنری میں لکھ دیا کہ رونا صبر کے خلاف ہے, بس حسین کے مرنے پر صبر کرنا چاہیے, بس رونا نہیں چاہیے. تو عزیزوں یہ آپ کی ڈکشنری ہے, یہ آپ نے غلط معنی سمجھے ہیں, صحیح سمجھے ہیں, غلط سمجھے ہیں. ہم تو رونے کا معنی رسول سے سمجھیں گے, اور رسول سے بھی رونے کا معنی اپنی کتابوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی جلد دوم کے کتاب الجنائز میں بہت واضح ریفرنس میں نے دے دیا ہے, صفحہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے, کہیں کی بھی چھپی ہوئی صحیح بخاری, نہ یہ چیپٹر چینج ہو سکتا ہے نہ یہ جلد چینج ہو سکتی ہے, صحیح بخاری کی جلد دوم کے کتاب الجنائز میں جہاں پر تدفین کے احکام لکھے گئے ہیں, ایک روایت لکھی گئی ہے کہ جس وقت رونے کا مطلب رونا رسول کی ڈکشنری میں کیا معنی رکھتا ہے, رسول کی نظر میں رونے کا مطلب کیا, یہ سمجھنا ہے نا. تو میں نے ریفرنس دے دیا. تو اب رسول جناب ابراہیم فرزند رسول جن کے انتقال پر صحیح بخاری کی اس کتاب میں جلد میں اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ رسول خدا رو رہے تھے, اتنا ہی لکھا ہوتا کافی تھا. ابراہیم انتقال ہو چکا ہے, مرنے والے پر رسول رو رہے ہیں, کافی تھا نا. نہیں, ہمیں رونے کا مطلب رسول کی ڈکشنری سے لینا کہ رونا ہے کیا, منافی صبر ہے یا نہیں. اب جب رسول رو رہے تھے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نامی ایک صحابی نے رسول کو جو روتے دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا, اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ رسول بہت خاموشی سے نہیں رو رہے تھے, کچھ اس انداز میں رو رہے تھے کہ دیکھنے والا بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ رونا کسی کے مرنے پر وہ عمل ہے کہ یہ گریا وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں صرف آپ پر اعتراض نہیں ہوا, پوچھنے والا رسول سے پوچھ رہا ہے اور اس انداز سے پوچھ رہا ہے, اللہ کے رسول کیا آپ بھی گریا کرتے ہیں؟ اب سنیے
ہے. رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا سنو جسے تم آنسو سمجھ رہے ہو, صحیح بخاری الفاظ سے ملے گا, جسے تم آنسو سمجھ رہے ہو انہا رحمت, یہ آنسو نہیں ہے, انہا رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو رسول کی ڈکشنری میں, رسول کی نگاہ میں رونا صبر کے خلاف تو دور کی بات, جو روتا ہے تو یہ آنسو رحمت خداوند عالم ہوتے ہیں. اور اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سانحہ کراچی میں جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا, خدا ان کے مالی نقصان کو پورا کرے, اور ہماری ساری قوم ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے کہ جنہوں نے یہ پہلے کبھی انجام دیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مالی نقصان خدا بند عالم جلد از جلد پورا کر دے گا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت جو صورتحال ہے, جو ہر طرف بم کے دھماکے ہو رہے ہیں, جو خودکش حملوں کی بلائیں ہیں, نہوستیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو مالی نقصان پورا ہو جائے یہ حل ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ٹیمپرری حل ہوگا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں, مالی نقصان پورا ہو جائے, جس کی جو املاک خراب ہوئی, ہماری دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے تمام ان لوگوں سے کہ جو برسر اقتدار ہیں کہ جلد از جلد ان لٹے ہوئے لوگوں کی مالی کمک کی جائے, اور جلد از جلد ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے. یہ ہماری پوری قوم کی یہ زبان ہو کے فریاد ہے. لیکن ہم صرف اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے انشاءاللہ ان قریب یہ نقصان پورا ہو جائے گا, یہ دکانیں بن جائیں گی, یہ مالی نقصان ختم ہو جائے گا, خدا انشاءاللہ گھروں کو پھر سے رزق سے آباد کر دے گا. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مالی نقصان کا ازالہ ہوگا, یہ علاج جو ہوگا, یہ جو دوبارہ سے ریپیئرنگ ہو جائے گی, یہ جو دوبارہ سے ریکنسٹرکشن ہو جائے گی, تو یہ علاج ٹیمپرری علاج ہوگا, پرمننٹ علاج نہیں ہوگا. اس لیے کہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ اوباش دندناتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ نہوستوں نے پاکستان کا رخ کیا ہوا ہے, اس لیے کہ بلائیں پاکستان پر نازل ہو رہی ہیں, اس لیے کہ پریشانیاں ہر طرف موجود ہیں. تو اگر پرمننٹ علاج کروانا چاہتے ہو تو خدا سے رحمت کی دعا مانگنی ہوگی, اور رحمت کی دعا جب مانگو گے اور خدا کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی تو دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا, بدماشوں کا خاتمہ ہوگا, انارکی کا خاتمہ ہوگا, امن آئے گا, برکتیں آئیں گی. تو یہ ہوگا پرمننٹ حل, یہ ہوگا پرمننٹ سولوشن, اور یہ پرمننٹ سولوشن محتاج ہے رحمت کا. اور رسول خدا فرما رہے ہیں جو گریا کرتا ہے, جو ابراہیم میں گریا کرتا ہے, ابراہیم رسول کا بیٹا ہے, ارے اس ابراہیم پر گریا کرنا رحمت ہے. تو خبردار, اگر پرمننٹ سولوشن چاہتے ہو تو اس سانحے سے پہلے جیسی بھی عزاداری ہوتی تھی, اب اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عزاداری ہونی چاہیے تاکہ آنسو بہے, رحمت خدا نازل ہو, ہمیشہ کا علاج مل جائے. تو یہ ازا خانے, یہ جلوس, یہ ماتم, یہ گریہ, ارے ابراہیم جو رسول کا فرزند ہے, جو نہ پیاسا شہید ہوا ہے نہ جس کا گھر لٹا ہے, اس پہ رونا رسول فرما رہے ہیں کہ رحمت کا باعث ہے. تو وہ فرزند رسول کہ جس کی خاطر کبھی سجدے کو طولا نہیں کر رہے ہیں, کبھی خطبے کو روک رہے ہیں, کبھی کاندھوں میں سوار کر رہے ہیں, کبھی حسین و منی فرما رہے ہیں, اس کی شہادت پہ گریہ کرنا سب سے بڑی رحمت کا ہے اور پاکستان میں جتنی زیادہ ضرورت اس وقت رحمتوں کے برسنے کی ہے کسی اور موقع پر نہیں تھی, تو لہذا رحمتیں آئیں گی, مشکلیں حل ہو جائیں گی, اور رحمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے جی بھر کر ماتم کرو, جی بھر کر گریا کرو, خدا رحمتیں بھی نازل کر دے گا, برکتیں بھی نازل کر دے گا. جب رحمتیں نازل ہو جائیں گی تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, جب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پاکستان کو استحکام عطا ہو جائے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے بیان کی. انہا رحمتم, صحیح بخاری جلد دوم کتاب الجنائز, رسول خدا فرما رہے ہیں انہا رحمتم, اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, سنو عبد الرحمن ابن عوف, سوال کرنے والے سنو, جس دل میں غم ہوتا ہے تو آنسو آ ہی جاتے ہیں. پہلے گریے کے معنی سمجھائے, خبردار گریا بدر نہیں ہے, مجھ رسول کی سنت کو دیکھو, خبردار منافی صبر نہیں ہے. انہا رحمتن, برکتوں کو نازل کرے گا, رحمت خدا کو نازل کرے گا. اور پھر اس کے بعد ایک کلیا دیا. کل میں نے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے کچھ شخصیتوں کا تعارف کروایا تھا کہ جب تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے تو کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا, کبھی عمار یاسر کو دیکھ لینا, کبھی ابو ذر کو دیکھ لینا, سمجھ میں آ جائے گا حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے. اب یہاں پر بھی ایک معیار دے رہے ہیں حق اور باطل کو سمجھنے کا, اور وہ معیار کیا ہے؟ رسول اس انداز میں معیار دے رہے ہیں. کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, ریفرنس میں نے دے دیا. رسول فرما رہے ہیں سنو, جب دل میں غم ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں. یعنی جن کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں, جن کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. رسول قانون دے رہے ہیں تو اب شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لینا کہ ان کے دل میں غم ہے. کربلا کا واقعہ ہوا, نواز ہے رسول کا گھر تاراج ہوا, نیزوں پر سر بلند ہوئے, بنی امیہ خوشی منا رہے ہیں, بنی ہاشم آل محمد رسول کے گھر والے, آل محمد کے جانے والے اپنے گھروں میں سفے عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں, کوئی گریا کر رہا ہے, کوئی غم منا رہا ہے. تو کربلا کے بعد صورتحال واضح تھی, سمجھ رکھنا, کربلا کے بعد صورتحال واضح تھی, پتا تھا بنی امیہ کہاں پر ہے. جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں, جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں, سمجھ میں آ جاتا تھا اچھا یہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں, انہی کے خلاف آقا حسین نے کربلا کو سجایا ہے, تو بس یہ ہے واپس. اور جہاں پہ غم منایا جا رہا تھا سمجھ جاتے تھے یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں, یہ حسین کا غم منا. تو اب یزیدیوں اور حسینیوں کی پہچان اس زمانے میں یہ تھی, جو خوشیاں مناتا تھا وہ یزیدی, اور جو غم مناتا تھا وہ حسینی. اس زمانے میں حکومت بنی امیہ کی, لہذا تفریق واضح, کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں. لیکن پھر کربلا فتح حاصل کرتی ہے, خون تلوار پر فاتح ہوتا ہے, حسین سب کا بندہ ہے. اب کسی کو حسین کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں. زمانہ 1400 سال آگے بڑھ گیا, اب معلوم نہیں ہے کون یزیدی ہے کون حسینی ہے. رسول معیار دے کے چلے گئے ہیں, جب دل میں غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بنی امیہ حسین کے مرنے پر خوش, بنی امیہ حسین کے مرنے پر خوش, اور آل محمد حسین کی شہادت پر گریا کر رہے ہیں. پہلے سب کچھ معلوم تھا, زمانہ آگے بڑھ گیا, اب کیسے پتا چلے کون یزیدی ہے؟ کیسے معلوم ہو کون یزیدی ہے کون حسینی ہے؟ ہم نے رسول کا معیار صحیح بخاری سے اٹھایا. رسول معیار دے کے چلے گئے, جس کے دل میں غم ہوگا, اور غم اس وقت ہوگا جب محبت ہوگی. تو جب محبت ہوگی دل میں غم ہوگا, جب دل میں غم ہوگا تو رسول کا فیصلہ کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب محرم میں دیکھ لو, جہاں گٹکے بجا کے خوش خوشی منائی جا رہی ہو، جہاں گٹ کے پیٹ کے خوشی منائی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے دل میں غم نہیں ہے۔ جب دل میں غم نہیں ہے تو دل میں محبت نہیں ہے، اور جب دل میں محبت نہیں ہے تب خود فیصلہ کر لے ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ اور جہاں رونا پیٹنا مچا ہو، ایک ضرور پڑھ دے محمد والے محمد، کا معیار اور مزاج کچھ اور تھا، کسی اور جانب کے اندر، لیکن کیا کیا گیا؟ ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا، ہمارے نوجوانوں پر اعتراض کیا جاتا۔ تو یہ باتیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ معیار رسول خدا دے کر جا رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ، کربلا کو یاد کرنا نہ صرف سنت رسول ہے، سنت سید سجاد بھی ہے، باعث حصول برکات و رحمت بھی ہے۔ اور پھر اس یاد کو کس انداز میں سید سجاد نے اپنے جہاد کا حصہ بنایا، یہ میری گفتگو کا موضوع۔ لیکن آج صرف اتنا مجھے بیان کرنا کہ وہ حالات، سخت ترین حالات جس میں چوتھے امام کی امامت گزری، یعنی ائمہ کی شخصیات میں سے سب سے زیادہ سخت امامت کے لمحات وہ سید سجاد کے۔ اس لیے کہ سید سجاد وہ امام مظلوم ہے کہ امامت کا پہلا دن ہے، اور امامت کے پہلے دن میں حالت یہ ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی۔ امام سے شرعی سوال کرنے والی وہ زینب ہے جس کی سر کی چادر ڈوب چکی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب نے کیا سوال کیا ہے، تو ابتدائے امامت سید سجاد مصائب کے ساتھ، اور پھر اسی کا تسلسل، کہیں کوفہ گیا، کہیں شام گیا، کہیں بازار شام، کہیں زندان شام۔ لیکن کیا اس کے بعد مصیبتیں ختم ہو گئیں؟ تاریخ سید سجاد پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، 37 ہجری میں میرے آقا کی ولادت، 3 برس کی عمر میں مولا کائنات کی شہادت، جس وقت چوتھے امام کی حیات کا 3rd سال تھا میرے مولا کی شہادت ہوئی، اور جس وقت ولادت ہوئی ہے مولا جنگ جمل کے لیے نکل رہے ہیں۔ لیکن جس کی ولادت میں بھی اتنے مصائب کا شکار ہو مولا، اور پھر اس کے بعد 95 ہجری میں ولید ابن عبد الملک کے زہر سے امام کی شہادت ہوتی، تو کل 34 برس میرے مولا کے، 61 ہجری کے اعتبار سے اگر آپ 61 ہجری کو سامنے رکھیں اور 95 ہجری کو نگاہ میں رکھیں، تو 34 برس میرے مولا کے وہ نکلتے ہیں کہ جس میں مولا نے امت کی امامت کی ہے، زمانہ امام۔ اور ان 34 برسوں میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سید سجاد کی امامت کتنے خطرناک اور نازک دور سے گزری ہے، کہ 5 خلفاء سجاد کی امامت کے دوران، اور ان کے نام اگر میں بتاؤں، سوچئے جس کی امامت کے دور کا پہلا خلیفہ ہی یزید ہو، ایک خلیفہ یزید، یزید کے بعد صرف ایک معاویہ ابن یزید دکھائی دیتا کہ جو چند ماہ بسر انتظار رہا، اور پھر یہ کہہ کے اقتدار کو چھوڑ دیا کہ مجھے اس تخت سے خون حسین کی بو آئی۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یزید کے نطفے میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، لیکن سوچنے کی بات ہے، یزید کا نطفہ ہے، اور یزید کا نطفہ جو یزید کا رزق کھا رہا ہے، یزید کی زوجہ کا دودھ پی رہا ہے، یزید کے دربار کے ماحول میں جوانی کے دن گزار رہا ہے، سوچیے تو صحیح آخر کیا سبق تھا کہ وہ یہ کہہ کے اظہار تنفر کرتا ہے کہ مجھے اس تخت خلافت سے خون حسین کی بو آ رہی ہے۔ اور گریا کرتا تھا اور روتا تھا. تو علماء نے اس کی علت بیان کی ہے, بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. علماء نے اس کی علت بیان کی ہے چونکہ اس کا جو خاص استاد تھا محب علی تھا. اس نے, اس استاد نے تربیت فکری اس انداز میں کی کہ ولایت علی, محبت علی کا رس اس کے دل میں کھول دیا. یہ اہم وجہ ہے, میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے, آج جو ہم اپنے بچوں کو بغیر دیکھے بغیر جانچے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, کون سا اسکول ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سلیبس ہے, کیا قائد سنائے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے استاد کی تربیت کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ مزاج نطفہ بدل جاتا ہے. لہذا والدین خبردار ہوشیار رہے ہیں, علم کے نام پر, تربیت کے نام پر, اسکول کے نام پر اس دھوکے میں نہ آئیں. امانت ہے خدا کی آپ کے پاس یہ اولاد, کہ جس میں جس طرح آپ کے والدین نے پوری امانت سے ولایت اہل بیت منتقل کی ہے, آپ کے پاس یہ امانتیں ہیں ولایت اہل بیت, ان کے سینوں میں آپ نے منتقل کرنی ہے. تو یہ معاویہ ابن یزید, یہ ایک خلیفہ, اور اس کے بعد یزید پہلا خلیفہ, اور یزید کے بعد معاویہ, اور معاویہ کو بعد میں زہر دے کے ختم کر دیے بنی امیہ ہی کے کچھ لوگوں نے. اور اس معاویہ کے بعد جو برسر اقتدار آتا ہے اس شخص کا نام ہے مروان ابن حکم. مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ اس کی تاریخ تو میں کیا بیان کروں, بس یہ ضرور ہوا کہ معاویہ کے مرنے کے بعد, معاویہ ابن یزید, یزید کے بیٹے معاویہ کے مرنے کے بعد خلافت اور اقتدار آل ابو سفیان سے منتقل ہو کے آل مروان میں آئے, اور اب آل مروان سے خلفاء بن رہے ہیں, اور یہ وہ خلفاء ہیں کہ جن کی خلافت کے تمام مظالم کو تنے تنہا سید ستہ سردار کر رہے ہیں. یزید, معاویہ سے یزید کا کچھ مختصر دور, اور پھر اس کے بعد مروان ابن حکم. یہ مروان ابن حکم کون تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے مروان کا شجر نسب مروان ابن حکم ابن ابو العاص ابن امیہ, بنی امیہ ہی سے اس کا تعلق ہے. تو اب یہ مروان کے جو حکم کا بیٹا, اس حکم کے بارے میں اور اس حکم کے اعتبار سے مروان کے بارے میں ایک لقب مشہور تھا, اور مروان کو کہا جاتا تھا کہ مروان ابن الطریق, دھتکارے ہوئے کا بیٹا. اور ایک دوسرا لقب تھا مروان ابن الوضف, چھپکلی کا بیٹا. یہ مسلمانوں کے اندر اس کا لقب مشہور تھا مروان ابن الطریق, مروان ابن الوضف. مروان ابن الطریق دھتکارے ہوئے کا بیٹا, مروان ابن الوضف چھپکلی کا بیٹا, اور دونوں القاب کے پیچھے سیرت رسول موجود تھے. اس لیے کہ جس وقت اس کا باپ رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا حکم, انتہائی مبغض رسول خدا, انتہائی توہین رسالت کرنے والا شخص, ایک عجیب بغض تھا اس کے دل میں رسول کے خلاف بھی اور علی کے خلاف بھی, مروان کے باپ حکم کے دل میں. لہذا سیرت نگاروں نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مروان کا باپ حکم جب رسول کسی مدینے کی گلی سے گزرتے تھے, کسی مقام سے گزرتے تھے, تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا, اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول کی توہین کرنے کی غرض سے العیاذ باللہ رسول کے افعال کی نقل اتارتا تھا, اور اس انداز میں چلتا تھا کہ کبھی دائیں جانے جھک رہا ہے, کبھی بائیں جانے جھک رہا ہے, عجیب چہرے کا اپنا انداز بنایا ہوا ہے, رسول کی توہین کرتا تھا حکم. یہ تمام مورخین نے لکھا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ کوئی انوکھی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ہم کتابیں نہیں پڑھتے وہ الگ بات, لیکن تمام مورخین نے لکھا کہ مروان کا باپ حکم گستاخ رسول. اور پھر ایک دن اسی انداز میں رسول جا رہے, اور یہ پیچھے پیچھے رسول کی معاذ اللہ لعن اتارتے ہوئے جا رہا, کہ ایک مرتبہ رسول نے جلال کے عالم میں پلٹ کے دیکھا, اور جس انداز میں چل رہا تھا تو رسول خدا نے اس کی جانب دیکھ کے کہا فلتکن کا ذالک, اگر تو ایسا بننا چاہتا ہے تو ایسا ہی بن جائے. اور اس کے بعد ساری زندگی اسی انداز میں اس کی شکل بھی رہی, اور اسی انداز میں وہ چلتا بھی رہا. اور پھر اس واقعے کے بعد رسول خدا نے اسے مدینے سے نکال دیا، مدینہ بدر کر دیا، طائف کے علاقے کی جانب بھیج دیا اور کہا کہ خبردار اب اسے کوئی واپس نہ بلائے۔ طرید کہتے ہیں دھتکارے ہوئے کو۔ تو یہ مروان اس کا باپ حکم وہ ہے کہ جس کو رسول نے دھتکار کر مدینے سے طائف کی جانب بدل کر دیا، یہ مروان کا باپ حکم۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آتا ہے کچھ لوگ آئے کہ بھائی وہ حکم جو ہے جو طائف میں زندگی گزار رہا ہے مدینے والا ہی تھا، آپ اسے بلا لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، سامنے جس کو رسول نے دھتکار کے نکال دیا میری ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، لوگ پھر آئے کہ خلیفۃ المسلمین وہ حکم جو ہے بڑی پریشانی میں ہے، مدینے کا رہنے والا تھا، بلا لیجئے۔ تو حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول کے دھتکارے ہوئے کو باہر نکالوں۔ اور پھر جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تو یہ زور شور سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ کیجئے۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں رسول کے دھتکارے ہوئے شخص کو مدینے میں واپس بلایا، حکم اپنے بیٹے مروان اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مدینے میں آیا۔ اور جس دن وہ مدینے میں آیا تو حضرت عثمان نے 1,00,000 دینار جو افریقہ سے آیا ہوا خمس تھا اسے دیا، اور اس کے بیٹے مروان کو اپنا مشیر اور اپنا وزیر بنایا۔ یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ابن الطریق مروان کا ایک لقب، اس لیے کہ باپ کو رسول نے دھتکار کے نکال دیا، یہ میں نے تاریخ بتا دی۔ اور دوسرا لقب کیا ہے؟ ابن الوضح، چھپکلی کا بیٹا، اس لیے کہ مستدرک حاکم اور تاریخ الدول اور تاریخ خمیس ان دونوں میں لکھا، ان تینوں کتابوں میں لکھا کہ عبد الرحمان ابن عوف، وہی عبد الرحمان ابن عوف جن کے اعتبار سے میں نے وہ روایت پڑھی جس میں رسول نے کہا ابن احمد، یہی عبد الرحمان ابن عوف سے نقل کرتے ہیں مستدرک حاکم میں حاکم کہ جس وقت مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اپنے بچے کو رسول کی خدمت میں لے کر جاتے تھے کہ رسول اس کے حق میں دعا کریں۔ جس وقت مروان پیدا ہوا تھا اور مروان کو لے کر رسول کی خدمت میں آئے تھے تو رسول خدا نے مروان کو دیکھ کے کہا تھا یا وضح ابن الوضح، اے چھپکلی کے بیٹے چھپکلی، مستدرک کے حاکم تاریخ الدول ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے اس کو کہا تھا چھپکلی کے بیٹے چھپکلی۔ تو ابن الوضح بھی اس کا ایک لقب پڑا۔ اور یہ مروان جو بغض میں اتنا شدید اہل بیت کے خلاف، خاص طور پر یعنی ممبروں سے علی پر دشنام دینے کی جو بری عادت رواج پائی، اس کی ابتدا کا مشورہ دینے والا یہی مروان ابن حکم، یہی مروان ابن حکم ہے کہ جو جمل میں علی کے خلاف جنگ کرتا، یہی مروان ابن حکم ہے کہ جس وقت امیر شام کا انتقال ہوتا ہے، یزید برسر اقتدار آتا ہے اور بیعت کے لیے حاکم مدینہ کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حسین سے ہماری بیعت لو، اور جب حسین حاکم مدینہ ولید کو کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں رات کی تاریکی میں نہیں کرتا، صبح کا ہنگام ہونے دو، میں اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، تو اس موقع پر جب آقا حسین جا رہے تھے یہی مروان تھا جو تڑپ کے کہہ رہا تھا اے ولید خبردار، اسی وقت یا بیعت لے لے یا حسین کے سر کو کاٹ دے ورنہ ہزاروں سر کٹ جائیں گے، حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گا۔ اور اس موقع پر آقا حسین نے پلٹ کے جلال یادو نے کہا تھا او زنے نیلگو چشم کے فرزند، کس کی وجہ ہے کہ مجھے ڈرائے، تیری یا تیرے امیر کی؟ اور اس موقع پر جناب عباس دربار میں داخل ہوئے تھے۔ تو امام نے جو کہا تھا او زنے نیلگو چشم کے فرزند، تو مروان کی ماں اور حاکم کی بیوی کہ جس کا نام حکم کی بیوی کہ جس کا نام زرقا تھا، میں نے اس لیے کہا کہ بعض فیملیز نے مجھے یہ دکھائی دیا کہ وہ جو ایک شوق چل نکلا ہے کہ بچوں کے نام ذرا انوکھے قسم کے رکھے رکھے جائیں. بھائی فاطمہ تو ہر کوئی رکھتا ہے, علی تو ہر کوئی رکھتا ہے, محمد تو ہر کوئی رکھتا ہے, اور العیاذ باللہ سکینہ اور زینب کا نام تو اس لیے رکھتے کہ کوئی, میں کیا جملہ پورا کروں, سکینہ کا نام اپنی بچی کا نہیں رکھتے, زینب کا نام اپنی بچی کا نہیں رکھتے, اس لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس پر مصیبتیں آ جائیں. اور یہی نام میں نے مومن گھرانے میں سنا, زرقا, نیلی آنکھوں والی, بہت اچھا لگا, ذرا یونیک سا تھا. بھائی یونیک نام رکھیے, حرام نہیں ہے, لیکن کم سے کم کسی عربی دان سے پوچھ لیجیے, کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو زرقا حکم کی بیوی اور مروان کی ماں کا نام, اور یہی مروان کہ پھر بہرحال وہ ساری تاریخ میں شاید بیان نہ کر سکوں. ایک اور شخصیت کی تاریخ مجھے ان 15 منٹ کے اندر بلکہ 10 منٹ کے اندر بیان کرنی اور مسائل کرتے بات کرنا, اور وہ یہ کہ بس پھر بہرحال ایک سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے یہ برسر اقتدار آیا. معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد مروان ابن حکم برسر اقتدار آتا ہے, اور اس کی موت بھی بڑی عجیب انداز میں ہوتی, اس لیے کہ یزید کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا فاختہ, اور اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا خالد. یزید کے مرنے کے بعد مروان نے اس سے شادی کر لی تھی, اور طے یہ پایا تھا کہ مروان اپنے مرنے کے بعد یعنی وصیت کر کے جائے گا کہ خلافت فاختہ کے بیٹے خالد کو دی جائے, لیکن مروان نے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنا وصی عبد الملک کو قرار دیا, انتہائی سنگدل اور انتہائی قوی آدمی عبد الملک کو قرار دیا. جب خالد کی ماں یعنی زوجہ یزید کو پتا چلا اس فاختہ کو کہ میرے بیٹے پر یہ ظلم ہو گیا, تو دو روایتیں ہیں, ایک یہ کہ دودھ میں زہر ملا کے دیا, اور زہر اتنا شدید تھا کہ مروان کے بولنے کی قوت ختم ہو گئی. لہذا جب وقت آخر آیا اور اس کی اولادیں اس سے ملنے کے لیے بستر مرد کے کنارے آئیں, تو ایک مرتبہ اس کی وہ بیوی جس نے زہر دیا تھا وہ بھی تسمے بہانے کے لیے کنارے آ گئی, اور جب مروان نے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھتا اور اس کی جانب کنگنی سے اشارہ کرتا, وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا, اور وہ بہرحال یزید کی زوجہ ہے. وہ فاختہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں, میرے سرکار تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہ مرنے کے وقت بھی تم اپنے بچوں کو میری ہی جانب متوجہ کر رہے ہو کہ اپنی ماں کا خیال رکھ رہے ہو. اور پھر اس کے بعد ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں, جس وقت اس کی زوجہ کو پتا چلا کہ خلافت اس کے بیٹے کو نہیں دی جا رہی بلکہ اپنے بیٹے عبد الملک کو دے رہا ہے, تو رات کو جس وقت مروان سو رہا تھا تو یہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی, بہت بھاری جسم کی تھی, مروان کے منہ پہ تکیہ رکھا اور خود بیٹھ گئی, اور اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بیٹھ گئی, یہاں تک کہ دم گھٹ کے مروان مر گیا. اور جس وقت تکیہ ہٹا کے دیکھا گیا تو چھپکلی کی مانند مروان کی شکل بنی ہوئی تھی. یہ مروان, یہ ظالم حاکم زمانہ امامہ کس کا ہے؟ سید سچا. اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان, اسی مروان کا بیٹا, چار بیٹے خلیفہ بنے, امامت کس کی ہے؟ سید سجاد. یہ عبد الملک ابن مروان اتنا نمازی, اتنا قرآن کی تلاوت کرنے والا, اتنا مسجد میں ہر وقت رہنے والا کہ اس کو کہا جاتا تھا حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر. لیکن جس وقت اس کو خلافت کی آفر ہوئی ہے, قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن ایک کونے میں بھیگا اور کہا آزا فراقن بینی و بینک, کہ آج کے بعد اب تیری اور میری راہیں جدا ہو گئی ہیں. اور اس کا ایک دوست تھا یوسف نام کا, کہ جو یہودی, پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہو گئے, عالم تھا, کتابوں کا علم رکھتا تھا, اور وہ جو پیشن گوئیاں امت محمدی کے بارے میں ان کتابوں میں تھیں ان تمام پیشن گوئیوں کو بھی جانتا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جبکہ یوسف نام کا شخص جو مسلمان ہو چکا ہے عبد الملک ابن مروان کے گھر کے پاس سے گزرا, ابھی عبد الملک ابن مروان حاکم نہیں بنا ہے تو کہتے ہوئے گزرا کہ خدا امت محمد کو اس گھر کے شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ اس گھر سے امت محمد کو شدید نقصان پہنچنے والا. کس نے پوچھا یہ نقصان کب ختم ہوگا؟ کہا کہ جب خراسان میں سیاہ جھنڈے لہرائیں گے، یعنی بنی عباس کا دور اقتدار آئے گا تو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوگی. ایک دن یہی رسول عبد الملک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے میرے دوست، جب خلیفہ بننا تو خبردار مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا. گھبرا کے کہتا ہے میں اور خلیفہ؟ کہا کہ ہاں، اور سنو، جب خلیفہ بننا تو خانہ کعبہ کی توہین نہ کرنا. اس لیے کہ عبد الملک نے جس وقت خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا ہے، جس وقت واقعی معذرت کے ساتھ ہر رہا ہوا ہے، تو عبد الملک نے کہا تھا حرم خدا کی جانب حملہ کیا جائے، یہ زمانہ آ گیا ہے. اور یہی عبد الملک ابن مروان ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑتا ہے، خانہ کعبہ پر پتھراؤ ہوتا ہے منجنیق کے ذریعے سے. یہی عبد الملک ابن مروان. تو اب انتہائی بخیل، انتہائی ظالم، صرف ایک جملہ کہیں گے میں رب سے مسائل کروں گا، کہ اس کے ظلم کا اندازہ کچھ باتیں مجھے کل کرنا ہوگی. اس لیے کہ اس کا بیٹا جو ولید ابن عبد الملک ہے، جس کے زہر سے چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے، یہ عبد الملک ابن مروان اتنا ظالم کہ اس کے گورنروں میں سے ایک گورنر کی تاریخ کا ایک تھوڑا سا حصہ اگر میں بیان کر دوں اور نام دے دوں تو آپ شرزر رہ جائیں گے. ظالم اور جابر اور خون پینے والے. اس سے کسی نے کہا تھا عبد الملک ابن مروان سے کہ اے عبد الملک ابن مروان، تو تو نمازی تھا، تو تو قرآن پڑھتا تھا، اب تو شراب پینے لگا ہے. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا شراب میں اب وہ لذت نہیں رہی جتنا خون بہانے میں لذت ملتی. عبد الملک یعنی ان کو لذت ملتی ہے خون بہانے میں. تو بس آخری بات کہ عبد الملک ابن مروان کا گورنر حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف وہ پلید انسان ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے، ریفرنسز موجود ہیں، کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں اپنا شیر پلانا چاہتی تھی، یہ پینے سے انکار کر رہا تھا. تین دن ہو گئے. تو ایک مرتبہ شیطان تاریخ میں لکھا ہے ایک طبیب کی صورت میں آیا اور کہا کہ تین دن تک سیاہ بکری کا خون اس کی زبان پہ لگاتے رہو، اس کے ہونٹوں پہ لگاتے رہو، اور جب تین دن گزر جائے تو سیاہ سانپ کو کاٹو، اس کا جو خون نکلے وہ خون اس کی زبان پہ لگاؤ، یہ تمہاری یہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دے. تو جس کی زندگی کی ابتدا بکری کے خون، سانپ کے خون کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ کیسا خون آشام شخص تھا. 120,000 افراد اس کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور سنے صرف 50,000 وہ لوگ تھے کہ جن کو خود بنفس نفیس اپنی تلوار کے ذریعے سے اس حجاج ابن یوسف نے قتل کیا. تلوار سے قتل کرنا کوئی ایک لمحے کا کام نہیں ہوتا، 50,000 لوگوں کو اپنی تلوار سے قتل کرنے والا. اور اس کا قید خانہ حجاج ابن یوسف کا وہ تھا کہ لوگوں کو اگر ڈرانا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو حجاج کے قید خانے میں ڈلوا دیں گے. حجاج کے قید خانے میں صورت حال یہ تھی، بس میں نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ وقت بھی ختم ہو گیا. صورت یہ تھی کہ 80,000 قیدی، 80,000 قیدی، جن میں سے اکثریت وہ جو علی سے محبت کرنے والے، اور جن میں بڑی تعداد ان کی کہ جو سید ہے، اور اس قید خانے میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ان عورتوں میں بڑی تعداد علوی خواتین کی بھی ہے، اور ان علوی خواتین میں تعداد سیدانیوں کی بھی ہے. اور تاریخیں ملتی ہیں کہ اس قید خانے میں مرد اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جاتا اور حالت یہ ہو گئی تھی, لباس اتنے بوسیدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے سیدوں اور فیضانیوں کے لباس تار تار اٹھ گئے, اور اس قید خانے کی چھت نہیں تھی, اس قید خانے کی ایک باؤنڈری وال تھی, اس باؤنڈری وال پر سپاہیوں کو بٹھایا ہوتا تھا, سپاہیوں کے ہاتھ میں پتھر ہوا کرتے تھے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جب کوئی قیدی دھوپ سے پریشان ہو کر کسی دیوار کے سائے میں آ کر بیٹھنا چاہے تو وہ پتھر مارتے تھے, اب یا وہ اٹھ جاتا تھا اور یا اتنے پتھر کھاتا تھا کہ وہیں مر جاتا تھا. 80,000 16,000 خواتین کی تعداد بیان کی ہے کہ جس میں فیضانیاں بھی ہیں جس میں علی کو ماننے والی بھی. یہ حجاج ابن یوسف, میں نے تو فقط آٹے میں نمک کے برابر بیان کیا ہے کہ کس قماش کا یہ شخص تھا, اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ جس وقت مرا ہے شدید تکلیف اس کے شکم کے اندر, طبیب آیا اور طبیب نے معائنہ کیا تو طبیب نے کہا کہ اس کا علاج ایک انداز سے ہو سکتا ہے, ایک گوشت کے ٹکڑے کو دھاگے کے اندر پرویا اور اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے حلق سے اتارا گیا, شکم میں کچھ دیر رکھا گیا اور اس کے بعد جب اس دھاگے کو کھینچا گیا تو اس گوشت کے ٹکڑے پر بچھو کی مانند چھوٹے چھوٹے کیڑے چپتے ہوئے, اور اس موقع پر حکیم نے کہا, طبیب نے کہا کہ اب اس کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اتنی اذیت ناک موت اور ایسی ولادت اور درمیان کی خلافت کا یہ زمانہ, اور وزیر کس کا ہے, گورنر کس کا ہے, عبد الملک ابن مروان, اور چاہے مروان ابن حکم ہو, چاہے عبد الملک ابن مروان ہو, چاہے ولید ابن عبد الملک ہو, اور چاہے حجاج ابن یوسف, یہ سارے ظالم حکمران ایک جانب اور تنے تنہا سید سچا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل وہ روایت جو میں پڑھوں گا کہ کن حالات میں سید سجاد نے ذمہ داری دین و مذہب اس انداز میں ادا کی ہے کہ ایسا زمانہ کسی اور امام کو نہیں ملا, لیکن اس انداز میں عبادت خدا کی ہے کہ سید الساجدین بھی بن گئے, اور اس انداز میں عزاداری کی ہے کہ سب سے بڑے عزادار بن گئے. عزاداری سید سجاد, جہاد سجاد کربلا کے بعد کوفے میں بیویوں کے ساتھ سید سجاد وارد ہو رہے ہیں, ذرا سوچیں تو صحیح. بیویاں زینب جناب ان کے کلثوم کوفے میں آج وارد ہو رہے ہیں, کربلا سے رٹ کے آئے ہیں. آج سے 20 سال پہلے زینب کوفے میں آئی تھی, جس وقت علی کی خلافت زاہریہ کا وقت شروع ہوا تھا, علی نے اپنے بچوں کو مدینے سے کوفے بلایا تھا. 20 سال پہلے جناب زینب کوفے میں آئی تھیں, اور جب اس زمانے میں جناب زینب کوفے میں آئی تھیں تو حسنین بھی ساتھ تھے, عباس علمدار بھی ساتھ تھے, محمد حنفیہ بھی نگرانی کر رہے تھے, عبداللہ ابن جعفر طیار بھی موجود تھے, اور اس انداز شان و شوکت کے ساتھ کہ اشراف کوفہ کی خواتین استقبال زینب کے لیے آگے بڑھی تھیں, اور پھر اس انداز میں زینب نے ام کلثوم نے کوفے میں زندگی گزاری ہے کہ اب گھر میں اس طرح سے رونق لگی ہے کہ جناب زینب ہیں اور کوفے کی عورتیں ہیں, کوئی درس قرآن لینے کے لیے آ رہی ہے, کوئی درس حدیث لینے کے لیے آ رہی ہے, کسی کو فقہی احکام بتائے جا رہے ہیں, کسی کو حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, یہ چہل پہل اور یہ رونق, یہاں تک کہ علی کی شہادت ہوئی. ایک مرتبہ کوفے کو چھوڑا, زینب مدینے کی جانب گئی, اور اب جانے کے بعد زینب پھر کوفے کی جانب آ رہی ہے, لیکن اس عالم میں کہ اب زینب کے سر پہ چادر نہیں. ذرا سوچنا, 20 سال پہلے زینب جب کوفے آئی تھی تو کس شان کے ساتھ آئی تھی, کس طریقے سے استقبال ہو رہا تھا, کس انداز کی محملیں تھیں, کس انداز کے ناطے تھے, لیکن اب بھائیوں کو کٹا کے آ رہی ہے, اب بارشوں کو لٹا کے آ رہی ہے, اب سر پہ چادر نہیں ہے. اور مسلم جساس یہ کہتا ہے, میں کوفے میں ایک گھر کی مرمت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا, ارے ہزاروں سپاہی ناکہ بندی کر کے اسلحے ہاتھوں میں لے کر گلیوں کے کونوں میں کھڑے ہو گئے, لوگوں کو حکم دیا گیا آؤ آؤ گھروں سے سے باہر نکلو, اس لیے کہ امیر کو فتح حاصل ہوئی ہے, باغی کو شکست ہوئی ہے اور باغی کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ مسلم جساس کہتا ہے میں نے دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور یہ ہجوم مقام کناسا میں جمع ہو رہا تھا. مسلم جساس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا, میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آ رہے ہیں, کہا کہ امیر کو فتح حاصل ہوئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس باغی کے گھر والے تھے. مسلم جساس کہتا ہے ابھی میں یہ پوچھ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ شہر کا دروازہ کھلا, میں نے دیکھا کچھ ناکے برآمد ہوتے ہیں, ان ناکوں پر میں نے دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سہمی ہوئی نگاہوں سے اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں. یہ سواری آگے بڑھی, اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں کی چادریں لٹ چکی ہیں اور جو زمین کی جانب نگاہ ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا نیزہ بردار ہے, کسی کے نیزے پر ایک آدمی کا سر ہے, کسی کے نیزے پر کسی بچے کا سر ہے. اب وہ سواری آگے گزری, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک اور سواری آئی. اس سواری پر میں نے یہ تنہا مرد دیکھا جو اس قافلے میں دکھائی دیا, یا بچے دکھائی دیے یا عورتیں دکھائی دی, یہ واحد مرد تھا. میں نے دیکھا کہ شدت بدلے توب سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی, کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ وارد کوفہ ہوا میں نے دیکھا اس نے سنبھل کے اپنی گردن کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا, علیسا میں جدی رسول اللہ, کیا رسول خدا میرا نانا نہیں ہے؟ علیسا میں جدی رسول اللہ, کیا رسول اللہ میرا نانا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جب گھبرا کے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, معلوم ہوا یہ آل محمد کے گھر والے ہیں. بس میں نے اپنے سر کو پیٹا, اس زور سے اپنے منہ پہ تماچا مارا, شاید میری بینائی ختم ہو جاتی. بس عزادارو یہ جملے کہتے ہوئے مولا سجاد آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر ایک جملہ کہا کہ اے زمین کربلا تو نے مجھے غموں کا وارث بنا دیا, اے زمین کربلا تو نے مجھے غموں کا وارث بنا دیا. بس عزادارو یہ قیدی جو آگے بڑھے, ایک مرتبہ مسلم جساس کہتا ہے کہ ایک عورت نے پوچھا, کوفے کی عورت نے سوال کیا, انہی بیویوں میں سے سوال کیا, من ایل اسارا انتنا, اے عورتو یہ تو بتا دو کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے, تمہارا خاندان کون سا ہے, تم کہاں کے قیدی ہو. کوفے کی عورت سوال کر رہی ہے اس زینب سے جس نے درس قرآن دیا ہے کوفے میں, جس نے درس حدیث دیا ہے کوفے میں. من ایل اسارا انتنا, اے عورتو بتاؤ تو صحیح تم کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو. تو ایک مرتبہ زینب جھکے سر کے ساتھ فرماتی ہے, نحنو اسارا من آل محمد, ارے جس رسول کا تم قدمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے گھر والے ہیں. میں اتنا سننا تھا وہ عورت الٹے قدموں گھر کی جانب گئی, اب جو باہر آئی ہاتھوں میں چادریں ہیں. اور پھر مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک ایک بیوی کے پاس جا رہی ہے, سوال کرتی ہے انتنا زینب, انتی زینب, کیا آپ جناب زینب ہیں, چادر لے لیجیے. انتی ام کلثوم, آپ ام کلثوم ہیں, بیوی چادر لے لیجیے. ایک ایک بیوی کو وہ مومنہ چادر دیتی ہے. بس چادر کا لفظ سنا, شمر نے اشارہ کیا, سپاہی آگے بڑھے, چادریں اتاری نہیں, نیزوں کو آگے بڑھایا. ارے بیویوں کے سر میں نیزے مارے, چادریں اتر رہی ہے, بیویوں کے سر لہو لہان ہو رہے ہیں. اے نانا رسول, اے بابا علی, ارے 20 سال پہلے کس شان سے.
پروردگارہ ہمارے تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند بانیان مجلس, منتظمین مجلس کی جو پریشانیاں ان تمام پریشانیوں کو فرما, جو حاجات ان تمام حاجات کو بدلا, جو حاضرین مجلس پروردگارہ کی جملہ حاجات کو بدلا, ان کی پریشانیوں کو بدلا فرما. خداوند میں اپنے لہرا وبیحا وبحلحا وبنیحا
پاکستان کو استحکام عطا فرما، افواج پاکستان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما، غلام اللہ حق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، جو مومن بیمار ہیں خصوصاً جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، اگر ان میں کوئی بیمار ہے یا ان کا کوئی عزیز بیمار ہے تو پروردگار اپنے واسطہ بیمار کربلا کا ان تمام مومنین کو اور خصوصاً وہ مومن کے جو عارض قلب مبتلا ہیں جناب عشرت حسین اور اسی طریقے سے پروردگارہ حاجی حسین علی، یہ دونوں مریض ہیں، خدا وندہ بحق بیمار کربلا ان کو شفا کامل واجب عطا فرما، خدا وندہ قلب امام زمانہ کو ان سے راضی فرما دے، خدا وندہ عزاداروں و عزاداریوں کی حفاظت فرما، خدا وندہ عوضات دنیا کی حفاظت فرما، مراد اعزاز کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، خدا وندہ امام زمانہ سے ظہور میں تعزیت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جو باہر تشریف فرما ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہو اس باہر کے علاقے سے اپنا جو مجمع ہے اس کو ختم کر دیجیے، اس لیے کہ ٹریفک میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور لوگوں کو انتظام کرنے کی پرابلم ہوتی ہے، حالات سے آپ واقف ہیں، لہٰذا دس دفعہ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی مجلس ختم ہو آپ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ایسا کچھ انتظام کیجیے کہ یہاں سے فوراً منتشر ہو جائیں، ٹریفک وغیرہ میں خلل نہ ہو، یہاں پر ہر وقت بلا وجہ آپ موجود نہ رہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔